الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النازعات چل رہی تھی اور اس کی 27 آیت تک ہم پہنچے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو دعوت فکر دی کہ غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے آسمان کا بنانا تمہاری سمجھ کے موافق آسمان کا بنانا زیادہ دشوار ہوگا یا انسان کو دوبارہ پیدا کرنا؟ تو یقینی سی بات ہے تمہارا جواب ہوگا کہ آسمان کو بنانا. تو جو رب تمہارے نزدیک تمہاری سمجھ کے موافق ایک دشوار ترین چیز کو بنانے پر قدرت رکھتا ہے تو اس آسان چیز کو بنانے پر قادر کیوں نہیں ہوگا؟ لہذا ارشاد فرمایا انتم اشد خلقاً, کیا تمہاری سوچ و سمجھ کے مطابق تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ ام السماء, یا آسمان کا بناہا, اللہ تبارک و تعالی نے اس آسمان کو بنایا. رفع سم کہا فسواہا, اس کی چھت کو بلند کیا, یعنی بغیر ستون کے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے آسمان کو ہم پر بلند کر دیا. فسواہا, پھر اسے ٹھیک کیا. ایسا نہیں کہ پہلے خراب تھا پھر ٹھیک کیا, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کو بلند بھی بنایا اور اس میں کوئی کجی, کوئی کمی, کوئی نقص بھی نہیں رکھا. اور اس سے پہلے بھی بات گزر گئی تھی کہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ آسمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کہ آپ کو پرانا نہیں لگے گا, کہیں سے پھٹا ہوا نہیں لگے گا, کہیں سے گھسا ہوا محسوس نہیں ہوگا. ورنہ دنیا کی جتنی بھی عمارتیں ہیں, کوئی بھی کپڑا ہو, کوئی بھی چیز ہو, تغیر زمانہ اس پہ ضرور اثر انداز ہوتا ہے اور وہ چیز آہستہ آہستہ بگڑتی ہے, تبدیل ہوتی ہے, گلتی ہے, سڑتی ہے, پرانی نظر آتی ہے, اپنا رنگ بدل لیتی ہے. لیکن آسمان جیسا تھا ویسا آپ کو ہمیشہ نظر آتا رہے گا. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات ہیں. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا, اس کی رات کو اندھیرا کیا, یعنی اس کی رات کو تاریک بنایا. وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, اور نکالا اس کی روشنی کو, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کی رات کو تاریک بنایا ہے اور اس کی روشنی کو نکالا, یعنی سورج کو طلوع فرمایا. والارض بعد ذلك دحاها, اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا, یعنی زمین پہلے پیدا شدہ تھی لیکن اس کو پھیلایا نہیں تھا, پھر اللہ نے اس کو ہر طرف پھیلا دیا. اخرج منها ماءها ومرعاها, اس میں سے اس کا پانی اور چارہ نکالا. یعنی پانی اور چارہ نکالنے کا مطلب زمین میں چشمے بہا دیے, جو پانی اس کا پہنچا اور پھر اس سے یعنی پانی نکالا, یعنی چشمے باہر آئے اور اس کا چارہ نکالا, یعنی اس پانی کے ذریعے پھر اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کا چارہ پیدا فرمایا. والجبال ارساها, اور پہاڑوں کو جمع دیا جو زمین کو ہلنے نہیں دیتے اور لنگر کی طرح زمین کو روکے رکھتے ہیں. متاع لکم ولانعامکم, تمہارے اور تمہارے چوپایوں جانوروں کے فائدے کے لیے. یعنی جو چارہ نکلتا ہے, جو پانی ہے اور یہ پہاڑوں کا جمنا, یہ سب کا سب ہمارے فائدے کے لیے بھی ہے. اس میں ہمارے لیے فائدے ہیں اور ہمارے جانوروں کے لیے بھی فائدے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت جو سب سے بڑی ہے, اور اس سے مراد دوسرا والا جو سور پھونکا جانا ہے وہ ہے کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا وہ سب سے بڑی ایک مصیبت قرار دی گئی ہے, کیونکہ اس میں سب لوگ اٹھیں گے اور آج فیصلہ ہونا ہے, اور ایسا فیصلہ ہونا ہے کہ بس اس کے بعد آر یا پار ہے. لیکن کفار کے مسلمان کے لیے پھر بھی گنجائش کے پہلو ہوں گے, یعنی بالفرض اگر کسی مسلمان کے لیے وہ حالت ایمان میں ہے, جہنم کا فیصلہ ہو بھی گیا تو انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا, یہ تو ہے. لیکن کافر کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں مشرک ہے, منافق ہے, انہیں کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا. اسی طرح جو نیک پرہیزگار متقی مومن ہیں جن سے اللہ راضی ہے, چاہے وہ انبیاء علیہ السلام ہوں, صحابہ کرام, اولیاء کرام, علماء, شہداء, مومنین, مومنات اس امت کے, پچھلی امتوں کے, انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. تو گویا کہ نتیجہ آخر میں یہ نکلے گا کہ سارے مسلمان جنت میں اور کفار, مشرکین, منافقین جہنم میں ہوں گے. تو لہٰذا چونکہ یہ قیامت اس جنت اور جہنم کے دائمی قیام کی ایک بنیاد بنتی ہے, ابتدا بنتی ہے, تو اسے سب سے بڑی مصیبت قرار دیا.
کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبر
یوم یتذکر الانسان ما سعا، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی تھی، یعنی سب اس کو یاد آ جائے گا، حافظہ کام کرے گا اور نام اعمال بھی ہاتھ میں دیا جائے گا، سب اس کو پتہ چل جائے گا میں نے کیا 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 تھا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَا، اور جہنم ہر دیکھنے والے پر ظاہر کر دی جائے گی، یعنی سامنے آ جائے گی. جس جہنم کے بارے میں ہم سنا کرتے تھے وہ باقاعدہ سامنے ہوگی. اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کوئی فرضی شے نہیں ہے، جہنم کسی تصوراتی شے کا نام نہیں ہے، بلکہ خاص اللہ نے ایک مقام پیدا فرمایا ہے جو اس کے غضب کا مقام ہے، اور وہ جہنم سب کے سامنے ظاہر بھی کی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى، تو وہ شخص جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، یعنی آخرت پہ ترجیح دی. جسے آج کل بھی بولتے ہیں وہ جی آخرت دیکھی جائے گی، جی دنیا بس سب کچھ دنیا ہے، ٹھیک ہے جی دنیا کے دوڑ میں آگے نکلو، آنکھیں بند کر کے آگے بڑھو، چاہے کسی کو قتل کرنا پڑے، کسی کی عزت کو کا بیڑا غرق کرنا پڑ جائے، چوری ڈاکہ رشوت سود جس طرح ہو جائے، بس دنیا کے دوڑ میں آگے نکل جاؤ. ایسے جو اشخاص ہیں، اگرچہ جو مومن ہے اللہ تعالیٰ اگر وہ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا تو بہرحال وہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ ایمان ہی برباد ہو گیا، ان خطاؤں کی بنا پر ایمان میں ایسی کمزوری ہو گئی کہ کوئی نازک لمحہ دیکھ کر شیطان ایمان کو ہی ختم کر دے، تو اور اسی طرح جو کفار مشرقین ہیں ان کے بارے میں کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس بہرحال وہ شخص کے جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور نفس کو خواہش سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جنت وہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو معلوم ہوا کہ یہاں تقابل کے طور پہ دونوں کا ذکر فرمایا کہ جس نے سرکشی کی یعنی کفر و شرک اور نفاق کو اختیار کیا اور دنیا کو آخرت پر فوقیت دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالے گا. کفار و مشرکین کے بارے میں یاد رکھیے کہ اگر یہ دنیا میں توبہ کر لیتے ہیں تو ضرور ان کی بخشش ہے، گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہ باقاعدہ مسلمان اور مومن کہلائیں گے. لیکن اگر کوئی کافر حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی توبہ اور نجات کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی صراحتاً واضح آیات بتاتی ہیں کہ کافر اگر کوئی حالت کفر میں مر جائے گا تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے، ابھی اللہ کے ہمیشہ ہمیشہ غضب میں گرفتار ہوگا. تو جو ایسا شخص ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا، تو دیکھیں کتنا پیارا یہ مطلب ایک کمبینیشن آپ اس کو کہہ لیجئے کہ جو اللہ سے ڈرے گا وہی اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف ایک وقتی طور پر کیفیت کا طاری ہونا یہ آخرت کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. جیسے بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ کسی محفل میں بیٹھ گئے، اب وہاں کوئی واعظ صاحب کوئی عالم دین بیان کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وقتی طور پہ قلب کی کیفیت بدلتی بھی محسوس ہوتی ہے، ایک ڈر ایک خوف سے محسوس ہوتا ہے. تو بعض لوگ اسی کو کافی سمجھتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں نہیں جی ہمارے دل میں بڑا خوف ہے جب کوئی اس قسم کا بیان کرتے ہیں، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، فلاں اجتماع میں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک کیفیت تھی جس کے نتیجے کے طور پہ آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، آپ کو جھرجھری سی آئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ گئے. آپ کے لیے اگر کوئی کمال کا پہلو ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اس قسم کی کیفیات کو بنیاد بناتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کریں، گناہوں سے بچیں، نیک اعمال اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں. سب سے بڑھ کر اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی میں انسان مبتلا نہ ہو. لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں، گناہ سب جاری رہیں گے، نافرمانی جاری رہے گی، ہر طرح کا خراب کام ہوتا رہے گا. بس یہ کیا ہے، ہمارے دل میں بڑا اللہ کا خوف ہے، اور اس کی علامت کیا ہے، علامت یہ ہے کہ کبھی کبھی دل پہ کیفیت سے طاری ہو جاتی ہے بس. تو اسی صرف اس کیفیت کو بنیاد بنا کر اپنے لیے معاذ اللہ ہر قسم کے عمل کو پھر یہ سمجھنا کہ یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ بہت ہی بڑی بیوقوفی ہے. تو جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اختیار کیا، اللہ نے اعلان فرما دیا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جنت وہی اس کا ٹھکانہ ہے. اس کے بعد یہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بعض اوقات سوال کرتے تھے کہ یہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی. اس کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں, ایان مرساها, کہ کب کے لیے وہ ٹھہرائی گئی ہے, یعنی کتنے عرصے کے لیے اس کو روک دیا گیا ہے, ٹھہرا دیا گیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا فیما انت من ذکراها. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اس قیامت کے حتمی وقت کے بیان سے کیا تعلق, یعنی یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس وقت کے اظہار سے روک دیا گیا ہے. تو علماء یہی فرماتے ہیں, اکابرین اسلام یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا علم دیا گیا لیکن اس کے اظہار سے منع کر دیا گیا. تو لہٰذا آپ, اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کا یہ منصب نہیں ہے کہ آپ انہیں بتائیں, جو یہ کوئسچن کریں بتائیں. تو قیامت کا علم مخفی رکھا گیا ہے, خاص جو وقت ہے کہ کس وقت میں آئے گی. مثلا یہ تو نبی کریم نے بتایا کہ یہ اس کی بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی, یہاں تک بتایا کہ عاشورہ کا دن ہوگا, یعنی 10 محرم الحرام, اور جمعے کا روز ہوگا, اس میں قیامت قائم ہوگی. لیکن کس سن میں ہوگی, پھر اس کے کس مہینے میں ہوگی, یعنی مہینہ تو بتا دیا ٹھیک ہے, محرم 10 محرم الحرام کو ہے, لیکن کس سن میں ہوگی وہ سن ہجری وغیرہ نہیں ذکر کیا گیا. لہذا پھر یہ ابہام ہے اس میں, اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. الى ربك منتهاها, تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے, یعنی اللہ ہی اس کا علم جانتا ہے. جب اللہ تعالی چاہے گا تو قیامت قائم ہوگی. انما انت منذر من یخشاها. محض اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو ڈرتا ہے اس قیامت سے. جس قیامت سے ڈرتا ہے آپ اسے ڈرانے والے ہیں. آپ کا کام ہے ڈرانا, خوف پیدا کرنا, اور اس کے ذریعے آخرت کی طرف مائل کرنا. اگر یہ آپ سے اس سے آگے بڑھ کر کوئسچنز کرتے ہیں تو آپ اپنے جو آپ کو منصب عطا کیا گیا, جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ذمہ داری عطا کی گئی, اور جو اس کی حدود قائم کی گئی ہیں, آپ وہیں تک قائم رہیے گا, اور ان کی ہر بات کا جواب دینا آپ کے لیے لازم نہیں ہے. کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے جو سوال تھا بھی قیامت کب آئے گی, اس کے بارے میں بہت ہی پیاری تصویر کشی فرمائی, اور فرمایا گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے تو یوں آپس میں کہیں گے کہ دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے کچھ دن چڑھے, یعنی چاش کے وقت تک شاید, یعنی فجر کے بعد سے چاش کے وقت کتنا قریب ہوتا ہے, تو آپس میں کہیں گے ہم کتنے عرصے رہے تھے دنیا میں. تو آخرت کی ہولناکی دہشت, اور پھر عالم برزخ میں جو اتنا عرصے تک رہے, تو ان کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے دنیا کی زندگی تو بڑی ہی مختصر سی تھی. تو کوئی کہے گا ایک دن تک رہے تھے شاید ہم لوگ, اور بعض کہیں گے نہیں نہیں, فجر کے وقت سے لے کے چاشت کے وقت تک, بس اس وقت تک ہم رہے تھے. تو دیکھیے کہ طویل طویل عمریں کتنی مختصر سی محسوس ہوں گی, اور وہاں پہ جا کے انسان کو احساس ہوگا کہ اس نے بہت کچھ ضائع کر دیا, کاش اس وقت کی قدر کر لیتا. تو یہاں تک سورہ النازعات کا اختتام ہوا. 46 آیت کی ہم نے آپ کی خدمت میں تفسیر عرض کی تھی, اس کی کل 46 ہی آیات تھیں, اور اب انشاءاللہ سورہ عبسا کا آغاز ہوگا. یہ بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے, اور اس میں 42 آیات ہیں. اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم, یہ جو ابتدائی آیات ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حکمت تھی, اور ہونی بھی چاہیے, کہ آپ نے یہ پسند فرمایا کہ پہلے کفار قریش کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں, سردار ہیں, ان کو راغب کیا جائے, ان کو اسلام کی دعوت دی جائے, کہ اگر ان کا ذہن بن جائے گا تو جتنے ان کے ماتحت ہیں وہ بھی یقینی سی بات ہے کہ اپنے آقا کے پیچھے چلیں گے, اور ان کے جو متبعین ہیں جن سے ان کا تعلق ہے, کیونکہ جو جتنا بڑا سیٹ ہوتا ہے, ساہوکار ہوتا ہے, بڑا بزنس مین ہوتا ہے, زیادہ پیسے والا, زیادہ زور اور قوت والا, اس کے رابطے اتنے زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر یہ مین آدمی قابو میں آ جائے تو اس سے اس کے جتنے تعلق ہوں گے, جتنے لوگوں سے رابطے ہوں گے, وہ لوگ بھی یقینی سی باتیں مائل ہوں گے. تو اس حکمت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو ایک مقام پہ جمع فرمایا, جن میں عتبہ بن ربیعہ, ابو جہل بن ہشام, عباس بن عبد المطلب, ابی بن خلف, امیہ بن خلف, یہ اس قسم کے بڑے بڑے جو سرداران قریش تھے وہ جمع ہوئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دین دینا شروع فرمائی. تو اسی دوران حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو نابینا صحابی تھے یہ وہاں پر آ گئے. ابھی نے تو پتہ نہیں تھا کیونکہ نابینا تھے کہ نبی کریم کس کام میں مصروف ہیں, تو یہ زور زور سے بولنے لگے کہ یا رسول اللہ, جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا مجھے بھی سکھائیے, اس میں سے مجھے بھی بتائیے. اب چونکہ نبی کریم مصروف تھے تو ان کو روک بھی نہیں سکتے تھے, تو یہ بار بار کہتے رہے, اور جس کی وجہ سے بیچ میں رابطہ منقطع ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. اس پر پھر یہ آیات نازل ہوں جو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ عرض کریں گے ان کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.